بسم الله الرحمن الرحيم. Thorncliffe Park Mosque, Toronto, Canada. Today is Tuesday, 26th Taraweeh, 9th of November 2004. With many authentic examples, Mufti Sahib described that how the differences of opinion of Sahabas acted to form the different school of thoughts. Even though all of the thoughts are right, for a person he emphasized on following just one of them. Hazrat Maulana Mufti Shahid Sahib Damad Barakatuhu.
Khuda mein har dam rehna sabke bas ki baat nahi, خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں. انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں. انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں. اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہے. اصحاب نبی تو سب کے سب مخلوق میں سب سے افضل ہے. صدیق جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں. صدیق جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں. ملک کی دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے ہیں. ملک کی دورہ کرنے والے سلطان تو ایسے دیکھے ہیں. فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں. فاروق جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں. عثمان غنی کا ہم سر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے. عثمان غنی کا ہم سر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے. دندورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں. دندورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں. اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں. اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں. خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں. خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں. اصحاب پیغمبر دین کے اوپر جانے قربان کرتے ہیں. اصحاب پیغمبر دین کے اوپر جانے قربان کرتے ہیں. دین کے اوپر جان کا لگانا سب کے بس کی بات نہیں. دین کے اوپر جان کا لگانا سب کے بس کی بات نہیں. دین کی خاطر کر جانا طائف جا کر پتھر کھانا. دین کی خاطر کر جانا طائف جا کر پتھر کھانا. پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں. دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے. من سے بدلا لینے کا ہر ایک دل میں جذبہ ہے. دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں. دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں. کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان کا بچانا مشکل ہے. کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان کا بچانا مشکل ہے. مسلم بن کر ہندوستان میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں. مسلم بن کر کینیڈا میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے طالب. عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے عامل. فرمان نبی پر مائل ہونا سب کے بس کی بات نہیں. فرمان نبی پر مائل ہونا سب کے بس کی بات نہیں. ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اس آیت کریمہ میں جو آخری ٹکڑا ہے ولعلهم يتفكرون اور تاکہ وہ یعنی امت جس کا پہلا قافلہ صحابہ کا ہے. صحابہ کرام اس امت کا پہلا قافلہ ہے اور وہی مراد نہیں ہے, قیامت تک کی امت مراد ہے. اور تاکہ وہ سوچیں, کس چیز میں سوچیں کہ اللہ نے جو الذکر نازل کیا ہے چاہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو چاہے وہ احادیث شریفہ کی شکل میں ہو, اس میں سوچیں. سوچنے کا حکم ہے تو اختلاف ناگزیر. چند آدمی سوچیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی بات سوچیں. اختلاف ناگزیر. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات تھے اور صحابہ کرام نے دین کے مسائل احکام سوچے, نصوص میں غور کیا اور ان میں اختلافات بھی ہوئے. حضور حیات تھے اس وقت. وہ قصہ تو مشہور ہے کہ جب غزوہ احزاب میں اللہ کی مدد آئی اور احزاب جو سارے جزیرت العرب کی گروپ پارٹیاں جتھے جو مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے وہ رفو چکر ہو گئی، اللہ کی مدد آئی، تو اسلامی لشکر رات میں اللہ نے ٹھنڈی ہوا بھیجی تھی اور آندھی بھیجی، اس سے سب کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگے، آپس میں بہنیں پھوٹ پڑ گئی تھی، تو رات میں ہی ان احزاب کے لشکر روانہ ہو گئے، صبح دیکھا تو دشمن کے کیمپ میں کوئی نہیں، سب خالی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے فوج کے ساتھ گھروں کی طرف لوٹ گئے، ظاہر ہے کہ فجر کے بعد یہ سورت سامنے آئی تھی، ایک دم لوٹتے لوٹتے زہر کا وقت ہو گیا، پوری فوج گھر لوٹی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل فرمانے کے لیے کپڑے اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے، فرشتے تو ابھی ہتھیار پہننے تیار ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کیا حکم ہے اللہ کا، تو حضرت جبرائیل نے یوں اشارہ کیا بس چلے، جو وحی حضور پر آتی تھی اس وحی کے اندر جو قابل غور باتیں رہی رہتی تھی سب کھول کر نہیں بتا دی جاتی، اشارہ کیا۔ یہ قبیلہ کا بنو قریظہ، انہوں نے اس جنگ کے موقع پر حضور سے کیے ہوئے ایک پیکٹ کے خلاف مشرکین کی مدد کی تھی، انہوں نے بدعتی کی تھی، نازک گھڑی میں انہوں نے مسلمانوں کے پہلو میں چھرا گھونپا تھا۔ تو حضرت جبرائیل نے یوں اشارہ کیا چلے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد میں نماز ظہر پڑھنے کے لیے صحابہ آئے ہوئے تھے، حضور نے ان سے یہ فرمایا کہ فوراً بنو قریظہ کے اوپر چڑھائی کرو اور ان کا محاصرہ کرو اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ چنانچہ صحابہ گھر گئے، فوراً اپنے ہتھیار اور سامان گھوڑے وڑے سے تیار کر کے، ظاہر وقت تو لگتا ہے تو ایک دم تھوڑے کیا نہیں، بہر آپ کو روانہ ہو گئی، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، صحابہ میں اختلاف ہو کہ عصر کی نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ حضور نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو، وہیں پڑھیں گے، راستے میں نہیں پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ حضور کے ارشاد کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ پٹاپٹ پہنچو، یہ مقصد نہیں تھا کہ عصر کی نماز قضا ہو۔ تو ایک بزرگ نے کہا ہم منشا نہیں دیکھتے، ہم تو یہ فرمایا ہے تو وہی جاتے ہیں، اور ایک صحابہ کی جماعت نے کہا کہ یہ حضور کی ارشاد کا منشا اور مقصد یہ، چنانچہ انہوں نے عصر کی نماز راستے میں رک کر پڑھی اور انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر چلتے رہے، مغرب کا وقت بھی راستے میں آ گیا تو مغرب سب نے پڑھے، راستے مغرب کی نماز وقت آ گیا تو مغرب سب نے راستے میں پڑھی، عشاء کے وقت بنو قریظہ پر پہنچے، وہاں پہنچ کر کے جنہوں نے اثر نہیں پڑھی تھی انہوں نے پہلے اثر پڑھی پھر عشاء پڑھی، اور یہ تو دونوں نمازیں راستے میں پڑھ چکے تھے، انہوں نے عشاء پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ کے ساتھ اگلے دن صبح تشریف لائے، جب حضور یہاں پہنچے تو یہ واقعہ حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ آپ کے اس ارشاد کے سمجھنے میں یہ اختلاف ہو گیا، اور اس طرح سے دو عمل وجود میں آئے۔ روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بھی کچھ نہیں کہا، ان سے بھی کچھ نہیں کہا، حالانکہ اگر ان کا سمجھنا غلط تھا تو ان سے کہنا چاہیے تھا کہ میرے حکم کے خلاف تم نے راستے میں کیوں نماز پڑھی، ڈانٹنا چاہیے تھا، اور اگر ان کا سمجھنا غلط تھا تو ان کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ تم لوگ اللہ کے بندے میری بات کا مطلب سمجھو، کیوں راستے میں نماز قضا کی تم نے، مگر حضور نے ان سے بھی کچھ نہیں کہا، ان سے بھی کچھ نہیں کہا، مان رہا تھا۔ جب حضور کے ارشاد کے سمجھنے میں صاحب حضور کی موجودگی میں اختلافات ہوئے ہیں، ایسا ہی ایک واقعہ اور سنو، جب روزوں کی آیت نازل ہوئی تو اس میں یہ حکم آیا کہ
سحری ہو گیا، روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے، صبح کاذب سے شروع نہیں ہوگا. مگر اس کے لیے قرآن کریم میں تعبیر یہ آئی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. رات میں کھاتے پیتے ہو، بیوی کے ساتھ مخالفت بھی کر سکتے. آیت کریمہ نازل اسی ذیل میں ہوئی تھی. یہود کے یہاں طریقہ یہ تھا روزے کا کہ جب تک آپ مغرب پر افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ بیدار ہیں کھائیے، نیند آ گئی روزہ شروع. جو احکام ہماری شریعت میں نہیں نازل ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے. چنانچہ اسلام میں بھی شروع میں اسی طرح سے روزہ شروع ہوتا. پھر کئی واقعات پیش آئے. ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی دن بھر کھیت میں باغ میں کام کرتے رہے، روزہ تھا، روزہ کھول کر گھر آئے. گھر آ کر کے انہوں نے کھانا مانگا، بیوی کھانا گرم کرنے گئی، اتنے میں تھکے ہارے تھے بیچارے سو. اب وہ کھانا لے کر آئی تو دیکھا سو گئے، اب تو اگلا روزہ شروع ہو. تو سب پیٹ کر رہے گئی کہ میں تو دوڑی دوڑی کھانا لے کر آئی، انتہا لگ گئی کہ میں نہیں کھا سکے، اگلا روزہ شروع ہو گئی. ایسے متعدد واقعات پیش آئے کہ میاں بیوی جب ساتھ میں لیٹے ہیں تو سو جانے کے بعد میں بھی سورج دوسری صورت پیش آ گئی. ایسے اور بھی واقعات پیش آئے، ایسے سب واقعات پیش آنے دیے گئے. پھر آیت نازل ہوئی، علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر دو، اس لیے اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، توجہ فرمائی، اور اب روزہ شروع ہوگا سحری اور صبح صادق سے. صبح صادق تو پوری رات میں کھاؤ پیو، بیویوں سے ملو. تو اس جیل میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں تعبیر آئی، کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جب صبح کا سفید تاگا رات کے سیاہ تاگے سے، دو دھاگے ہیں، یہ دو تاگے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، سفید تاگا اور سیاہ تاگا جدا جدا ہو جائیں، وہاں تو پاؤ گے. آیت نازل ہوئی، صحابہ کو سنا دی گئی. ایک صحابی نے ایسا کیا کہ گھر میں اپنے تکیے کے نیچے دو ڈورے لیے، ایک سفید ڈورا اور ایک سیاہ ڈورا، اور تکیے کے نیچے رکھ لیے، اس کے اوپر تکیا کیا گھر کے اندر. صبح اٹھے سحری کی، پھر جا کر دیکھتے ہیں تکیا ہٹا کر کے دو تاگے الگ الگ نظر آتے ہیں یا نہیں، تو نہیں آئے، پھر جا کر دوسرا باندھ آیا. پھر دوبارہ آئے، آ کر کے تکیا اٹھا کر دیکھا کہ دو تاگے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، تو نہیں آئے. بہرحال دیر تک باہر تو روشنی ہو گئی، لیکن گھر میں کہاں روشنی گھسی ہے، دیر تک انہیں تاگے نظر نہیں آئے، الگ الگ دو تاگے الگ نظر نہیں آتے. بہرحال وہ حضور کی خدمت میں دن میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنا اشکال رکھا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے، اور میں نے تو دیکھا تو بہت دیر ہو گئی، دو تاگے الگ الگ نظر ہی نہیں، الگ الگ پڑتے ہی نہیں، الگ الگ نظر ہی نہیں آئے. دیکھو مومن کا دل ایک کسوٹی ہے، حق اور باطل، غلط بات ہوگی اس کا دل قبول نہیں کرے. اسی لیے ایک روایت میں ہے، استفت قلبك ولو افتاك المفتون، اپنے دل سے فتوا پوچھو، مفتی صاحب کا فتوا رہنے دو، تمہارا دل کیا کہتا ہے. اس حدیث میں یہی ہے، مومن کا دل ایک کسوٹی ہے، لیکن مومن ہونا چاہیے نام کا. صحیح معنی میں مومن ہے تو اس کا دل کسوٹی ہے، وہ غلط بات پر ایسا اس کا دل جھٹک دیتا ہے جیسے میدے کو مکھی کر دیتی ہے، تو مومن ہے. उन्होंने जो तजर्बा किया आयत का मतलब समझा और मतलब के मुताबिक जो किया तो उनके जहन ने झटक दिया कि ये मतलब हो नहीं सकता, क्या मतलब है। उन्होंने अर्थ किया कि यार रसूलल्लाह मैं तो बहुत देर तक देखता रहा तो दोनों काके अलग अलग पड़े ही नहीं। उन्होंने ने पूछा कि तुमने क्या किया, उन्होंने बतलाया कि मैंने दो काके लेकर तकिए के नीचे घर में चारपाई पर रखे थे, बार बार मैं देखता था। उन्होंने फरमाया कि इन्ना विषाद तक अला अरी रखूं। उन्होंने फरमाया भाई तुम्हारा तक किया पीलो तो बड़ा चौड़ा है कि सूर्य शादी और सूर्य काजी बहुत सिया था और उसमें सब तुम्हारे तकिए के नीचे घुस। देखो न समझने में गलत है, बोलते उन्होंने समझा कि उन्होंने समझाया कि सफेद तागे से क्या मुराद है, सिया तागे से क्या मुराद है, ये इश्तिहार अकिनाया है, हकीकत नहीं है। तो अब न समझने में गलती हो रही है और ये तो इत्तेफाक से वो हुजूर के पास आए तो हुजूर ने न समझा भी न आते तो, और न आते तो इसी तरह अमल करते तो लाल लोग ये तब करू में आए गए। एक रिवायत और सुनो, नबी ये पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा। सरिया कहते हैं छोटा लश्कर जिसमें खुद हुजूर शरीफ न हो। वो सरिया गया, वहां ये वाकया कि उस सरिया के कमांडर थे, अमीर थे हजरत अमर इब्न अल आस रज़ियल्लाहु तआला। वहां ये वाकया पेश आया कि रात में जब सोए तो अमीर साहब को नहाने की हाजत हुई। सुबह हुई, पानी मौजूद है अपने के पास, अमीर साहब ने गुसल नहीं किया, तैमूम किया और नमाज पढ़ा। उनके साथियों ने कहा था कि अल्लाह के बंदे जो हमारे पास पानी मौजूद है तो तुम तैमूम करके कैसे नमाज पढ़ाते हो। पढ़ा कोई जवाब नहीं। देखो इख्तिलाफ हो रहा है। जब सजिया वापस आया तो सजिया के लोगों ने हुजूर के सामने शिकायत की कि या रसूलल्लाह ऐसी सूरत पेश आई थी, हमारे अमीर ने पानी मौजूद था गुसल नहीं किया और तैमूम करके नमाज पढ़ा। तो हुजूर ने बुलाया अमर इब्न अल आस को, पूछा भाई क्यों ये क्या शिकायत है, पानी जब मौजूद था तुमने तैमूम क्यों किया, नमाज क्यों पढ़ाई। तो हजरत अमर इब्न अल आस ने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने कुरान करीम में गौर किया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को मार मत डालो। और सर्दी या रसूलल्लाह बहुत थी, मुझे ये अंदेशा हुआ कि मैं नहाऊंगा ठंडे पानी से तो मर जाऊंगा, इसलिए मैंने तैमूम करके नमाज पढ़ी। तो हुजूर ने तबस्सुम फरमाया और खुशी। जब आप सूरत हाल का क्या हुक्म होना चाहिए, इसमें इख्तिलाफ हो रहा है। अमीर साहब ये समझ रहे हैं कि इस सिचुएशन में मुझे तैमूम करने की इजाजत, और लश्कर ये समझ रहा है कि नहीं, इस सिचुएशन में इजाजत नहीं। तो अब जाहिर है कि अब ये जो इख्तिलाफ, अगर ये लश्कर ये न समझ रहा होता तो हुजूर से शिकायत क्यों करता। हजरत अमर इब्न अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो जवाब दिया उस पर हुजूर ने तबस्सुम फरमाया। यहां से एक मसला निकला कि इस्तेताअत आमिल की इस्तेताअत का एतबार है, गैर आमिल की इस्तेताअत का एतबार नहीं। मिसाल लो, एक आदमी बुखार आ रहा है, हफ्ते 15 दिन से कमजोर हो गया है और रात को उसको नहाने की जरूरत भी चाहिए। अब वो जो लुंगी धोएगा तो मसला ये कि तीन मरतबा पूरा निचोड़ो और तीन मरतबा धो। अब वो जो कमजोर आदमी लुंगी निचोड़ेगा, निचोड़ दी उसने पूरी लुंगी, अब एक पहलवान को बुलाओ, वो इसको यूं करेगा निचोड़ेगा तो एक कटोरा पानी और निकाल दो। जो कमजोर आदमी है वो निचोड़ेगा उसके निचोड़ने में, और पहलवान आकर निचोड़ी हुई को निचोड़ेगा तो कटोरा पानी और निकालेगा। कौन किसकी ताकत का एतबार है कपड़े के पाक करने में, जो तीन मरतबा निचोड़ना है पूरी ताकत से, तो किसकी पूरी ताकत है। आमिल गैर आमिल ये समझता है कि मौलाना सब ये साहब हटते कटते हैं, घर से पैदल चलकर आ रहे हैं, मस्जिद में आकर कुर्सी पर डट कर नमाज पढ़ते हैं, तो इनका सोचना है। अल्लाह के यहां एतबार खुद आमिल का है, वो अपने बारे में फैसला करेगा कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। ये अलग मसला है कि अगर नहीं पढ़ सकता तो उसे जमीन पर बैठकर पढ़ना अफजल है, ये कुर्सियों का चक्कर गलत है। हाँ, अगर कोई नीचे भी नहीं बैठ सकता, कोई पैर में ऐसी तकलीफ, वो अलग बात है। बाकी नीचे अगर बैठ सकता है तो नीचे बैठकर नमाज पढ़ना, खड़े नहीं हो सकता, तो नीचे बैठकर नमाज पढ़ना औला है। लेकिन इसका फैसला करना कि वो खड़े होकर पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता, उनका फैसला, उसे अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर वो फैसला करना है। लोगों को दूसरों के बारे में फैसला करने की जरूरत नहीं। तो अब हजरत अमरुद का जो अमीर है, उन्होंने अपने बारे में फैसला किया, अगर ठंडा पानी है, विंटर का जमाना है, मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, सही या गलत उसे कोई बहस नहीं है। उन्होंने अपने बारे में ये यकीन कर लिया तो उनके लिए शरण तैयार करने की गुंजाइश है और वो नमाज पढ़ा सकते हैं। क्यों जी उन्होंने ऐसा किया, हुजूर मुश्किल आए और हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी सबकी नमाजें नहीं हुई, फिर हुजूर कभी दोबारा नमाजें पढ़ो, कुछ नहीं कर। ये सब ऐसे बेशुमार वाकियात हैं हदीसों में जिनमें हुजूर की हयात में न समझने में भी इख्तलाफ हुआ है, इज्तिहाद में गौर व फिक्र करने में भी इज्तिहाद हुआ है। ये सब इख्तलाफ आते हैं जब अल्लाह ने लअल्लहुम यतफक्करून फरमाया है, ताकि उम्मत सोचे, और सोचने पर जब मसले को छोड़ दिया गया तो सोच यकसा नहीं हो सकती। नबी ये बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, हुजूर की तशरीफ बरी के बाद में 100 साल का सहाबा का जमाना है। हुजूर की वफात हुई है 110 हिजरी में और आखिरी सहाबी का इंतकाल हुआ 110 हिजरी। 100 साल का जमाना है, पूरे 100 साल में दुनिया में सहाबा हयात रहे। इस दौर में सहाबा में जो इख्तिलाफात रूनमा हुए हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह साहब कुद्दस सिर्रहु ने बहुत अच्छा कलाम फरमाया, पर हजरत ने हुज्जतुल्लाह में 7 असबाब बयान किए हैं जिसकी वजह से सहाबा में इख्तलाफ आए। वो उनमें से मैंने मिसाल के तौर पर कल 3 असबाब बयान कर दिए थे। उनमें एक सबब और भी समझ लो, एक सहाबी के सामने हदीस नहीं आई, हदीस नहीं है, उसे मसला पूछा गया, उसने कुरान और हदीस में गौर करके मसला बता दिया। बाद में हदीस आ गई सामने तो मालूम हुआ कि ये मसला सही नहीं बताया गया, तो सहाबा भी जो कर लेते, तो कहीं सहाबी ने मसला बताया, न सामने नहीं थी, उन्होंने कोई और हुक्म बतलाया, दूसरे सहाबी से पूछा गया, उसके सामने हदीस मौजूद थी, उसने और मसला बताया। बहरा 7 असबाब हैं और ये मजमून हुज्जतुल्लाह में बहुत कीमती मजमून है, वो वहीं पढ़ने के काबिल है। अगर उन 7 असबाब को मैं बयान करूंगा तो 7 दिन लगेंगे। आपको तो सिर्फ इतना ही जहन में रखना है, जमीन बनानी, आगे बढ़िए। ये बात भी तारीख के तौर पर आप जानते हैं कि सहाबा के जमाने में खुलफाए राशिदीन का जो जमाना है हुकूमत का, उसका एक अलग इम्तियाज है, और बाद में भी सहाबा ही की हुकूमतें रही, हजरत मुआविया भी सहाबी ही थे, लेकिन खुलफाए राशिदीन की हुकूमत के इम्तियाजात अलग है, उस हुकूमत के अलग है। खलफाए राशिदीन की हुकूमत के इम्तियाजात तो ये हैं कि खुद खलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपनाने का और मजबूत पकड़ने का हदीस में हुक्म है। खलफाए राशिदीन की खिलाफतें मरकज खिलाफत दो रहे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात तक मरकज खिलाफत मदीना मुनव्वरा रहा, और हजरत अली करमल्लाह ताला वजहू जब खलीफा बने तो उन्होंने यहां से मदीना से कूफा मुंतकिल हो गए, क्यों हजरत मुआविया के साथ झगड़ा खड़ा हो गया था, और मदीना रहकर इतने दूर से जंग नहीं लड़ी जा सकती थी, तो वो करीब में शाम के करीब में चले गए थे इराक में, ताकि इराक और शाम लगे हुए हैं। कुदरती बात है कि जब 3 खुलफा यहां थे तो अकाबिर सहाबा सारे यहां थे, फिर जब चौथे अमीरुल मोमिनीन वहां चले गए तो अकाबिर सहाबा वहां इकट्ठा हुआ, क्योंकि बड़े बड़े हजरात खलीफा के पास होंगे तो उसी के जरिए से तो हुकूमत करेगा, उन बड़े बड़े सहाबा से सारे मशवरे करने होते। यूं आहिस्ता आहिस्ता उम्मत में 2 मकतबे फिक्र वजूद में आए, स्कूल ऑफ थॉट, دو مکتب فکر وجود میں آئے، ایک مدنی مکتب فکر اور عراقی مکتب کوفہ عراقی. وہاں جو مسائل زیر بحث آئے، فیصلے ہوئے، قرآن و حدیث میں غور و فکر ہو کر کے یہ ایک الگ اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا. اور تین خلفاء تک یہاں رہے ہیں اور پھر یہاں سے سارے وہاں ہی چلے گئے تھے، یہاں اور پیچھے رہے تھے، خاص طور پر حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی مدینہ میں رہے تھے، اور ان کے بعد مدینہ کے فقہاء سبا، یہ سات جلیل القدر تابعین ہیں جن کے فتاوی صحابہ کے زمانے میں چلتے. ان سات فقہاء صحابہ میں سر تھے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ. تو یہ جو یہاں مسائل پر غور و فکر ہو رہا ہے، تو یہاں ایک مستقل اسکول آف تھاٹ وجود میں آئے. اور جو حضرات وہاں گئے، ایک تو وہاں سب حضرت عمر نے اپنے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں بھیج دیا تھا، پھر حضرت علی تشریف لے گئے، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود ان چھ صحابہ میں سے دو ہیں جن کی طرف تمام صحابہ کا علم لوٹتا ہے، تمام صحابہ کا علم چھ صحابہ کی طرف لوٹتا ہے. یہ چھ صحابہ تمام صحابہ کے علوم کے جامع تھے، ان میں ابن مسعود اور حضرت علی دونوں تھے، وہ وہاں چلے گئے. اور سرار صحابہ میں حضرت ابن، جیسے ابن عمر کا بڑا مقام تھا، حضرت ابن عباس کا بڑا مقام تھا، حضرت ابن عباس بھی وہیں چلے گئے. اور کوفہ کے قریب میں بصرے کے قاضی تھے، حضرت ابن عباس بصرے کے قاضی تھے، اور بصرہ اور کوفہ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا یہاں سے مثال آتا ہے. تو ایک اسکول آف تھاٹ وہاں وجود میں آئے، سب قدرتی عوامل چل رہے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ وہاں وجود میں آیا، ایک اسکول آف تھاٹ یہاں وجود میں آیا، اور مسلمانوں میں قدرتی طور پر تقسیم ہوتی چلی گئی. کچھ اس حلقے کا اعتقاد رکھتے تھے تو وہ ان سے ہی مسئلے پوچھتے تھے، کچھ اس حلقے سے اعتقاد رکھتے تھے وہ ان سے مسئلے پوچھتے تھے. یہ تقلیل شروع ہو رہی ہے. پھر جب حضرت علی نہیں رہے، وہ خلافت ختم ہوئی، تو حضرت ابن عباس وہاں سے طائف چلے گئے، مکہ چلے گئے اور بہت دنوں تک مکہ میں رہے، اور پھر طائف چلے گئے، اور طائف میں حضرت کی وفات ہوئی، اور قبر جو ہے حضرت ابن عباس کی طائف میں. تو جو حضرت ایک لمبے عرصے تک مکہ مکرمہ میں رہے، تو ان کے علوم وہاں پھیلے، ان کے شاگرد وہاں تیار ہوئے، تو ایک پارشیلی اسکول آف تھاٹ الگ وجود میں آئے. یوں دو سے تین مکتب فکر ہوئے، عراقی، مدنی اور حضرت ابن عباس کا. پھر صحابہ کا زمانہ ختم ہو کر کے تابعین کا زمانہ آیا. تابعین کے آخری زمانے میں اور تبع تابعین کے شروع زمانے میں اور امتیاز ہو گیا. کچھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس سمے مکتب فکر کے ساتھ متعلق ہو گئی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ادھر متعلق ہو گئی. جو اس کی عقیدت رکھتے ہیں وہ وہیں سے مسئلے پوچھتے ہیں، جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں وہ یہیں سے مسئلے پوچھتے ہیں. اب مجتہدین کرام کا زمانہ آیا. امام شافعی علیہ الرحمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ مکہ مکرمہ میں ہیں، اور جہاں صفا ہے اس صفا سے آگے حضرت کا آبائی گھر تھا، اب تو نہیں رہا، ٹوٹ کر حرم میں آ گیا. پھر وہاں سے حضرت پڑھنے، پہلے انہوں نے مکہ میں پڑھا، پھر وہاں سے پڑھنے کے لیے مدینہ میں تشریف لے گئے، اور امام مالک علیہ الرحمہ سے موت وغیرہ پڑھی. پھر یہاں سے پڑھنے کے لیے کوفہ گئے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے پڑھنے کے لیے چلے. کوفہ پہنچے تو امام ابو یوسف کا انتقال ہوا. مدینہ سے چلے اس وقت تو حیات تھے، کوفہ پہنچے تو امام ابو یوسف کا انتقال ہوا. تو مدینہ کوفہ جا کر امام محمد علیہ الرحمہ سے پڑھا، اور اتنا پڑھا تو فرماتے ہیں حملت ہم محمد وقت رئی بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ میں نے امام محمد سے حاصل کیا. اس وقت موٹے موٹے کاغذوں پر کتابیں نقل کرتے تھے، تو اتنی کتابیں انہوں نے تقریریں لکھی، اس وقت کتابیں لکھی، اس کا جو بیان کرے اسی کو لکھتے تھے. تو ان کے مسودات اتنے ہو گئے تھے کہ ایک اونٹ اٹھائے. پھر وہاں سے فارغ ہو کر پھر بغداد میں چلے گئے اور بڑی زندگی بغداد میں حضرت رہے. اور جس زمانے میں بغداد میں رہے اس وقت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے پڑھا. پھر آخر میں حضرت بغداد سے مصر چلے گئے اور مصر میں 2 سال رہے. وہاں بھی حضرت کے بڑے بڑے شاگرد ہیں اور وہیں مصر میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا انتقال. تو چونکہ امام شافعی علیہ الرحمہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور شروع میں جو انہوں نے جن اساتذہ سے پڑھا تھا وہ سب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے, اس لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ پر یہ فقہ ہے ابن عباس کی پوری گہری چھاپ. اور حضرت امام مالک مدینہ ہی میں رہے, وہ کہیں نہیں گئے. اور حضرت ابن عباس وسطر حضرت ابن عمر اور مدینہ کے 7 فقہا ان کے سارے علوم مدینہ میں تھے. تو امام مالک علیہ الرحمہ کی فقہ پر ابن عمر کے علوم اور مدینہ کے فقہا سبا کے علوم کی گہری چھاپ ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کوفہ میں تھے, وہاں 2 حکم بزرگوں کے علوم تھے, حضرت ابن مسعود کے علوم تھے اور حضرت علی کے علوم تھے. یہی علوم شاگرد 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 ہو کر امام ابو حنیفہ تک پہنچے تھے. اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک میں ان 2 بزرگوں کے علوم کی گہری چھاپ ہے. ایک مثال دو, نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں, اس کے شروع کا جو جملہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہاں تک میں اختلاف ہے. حضرت ابن عباس کا تشاہد اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس تشاہد کو اولا کرا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تشاہد ہے اس میں ان جملوں میں تھوڑا فرق ہے, حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے اسے. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تشاہد ہے جو سند کے اعتبار سے سب سے اقوا ہے, امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس تشاہد کو افضل کرا دیا. کیوں؟ انہوں نے بچپن سے یہی یاد کر رکھا, انہوں نے بچپن سے یہی یاد کر رکھا, انہوں نے بچپن سے وہی یاد کر رکھا, انہوں نے اپنے اساتذہ سے وہی تشاہد روایت کیا ہے سنا ہے, انہوں نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا ہے, انہوں نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا ہے. عمل دیا کا مجتہدین پر اثر پڑتا ہے. اسی طرح سے تفصیل کرنے کا وقت نہیں, میں نے کہا تھا کہ تقلید 3 قسم کے مسائل میں, ایک روایات میں اختلاف ہو تو ان کو شارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے, دوسرا نس کے سمجھنے میں اختلاف, یہ 2 اختلاف فقہ میں 90% ہے اور نکالے ہوئے استنباطی مسائل 10% ہے. یہ 90% ہے, اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ 90% اختلافات جو ائمہ اربعہ میں ہوئے ہیں وہ ان کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں, یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے آئے. اب صحابہ کا مجتہد کے سامنے 2 قول ہیں. ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کہیں رفع دین نہیں, حضرت ابن عمر یہ فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے ہیں. تو اب امام ابو حنیفہ جن کو ابن مسعود اور حضرت علی کے علوم پہنچے تھے وہ یہی تو فیصلہ کریں گے, اور کیا کریں گے, انہی کے قول کو تو ترجیح دیں گے. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ وہ مدنی اور حجازی وقت کے فکر میں تھے, تو یہاں جو روایت ہے کہ وہ اسی کو دے لیں گے, اسی قول کو دے لیں گے, وہ قول کیسے لیں گے. غرض بل اجمال آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں علم اربا میں اختلاف, علم اربا میں اختلاف, یہ سب بیکار بات ہے. 90% مسائل میں اختلاف ہوا ہے ان 2 بنیادوں سے, روایت میں اختلاف ہے, ان اختلاف کو شارٹ آؤٹ کیسے کیا, نس فہمی میں اختلاف ہے, نس کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے, اور یہ سارے اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. مجتہدین کرام کا زمانہ آیا تو مجتہدین نے صحابہ کے مختلف آلہ میں سے کسی نے یہ رائے دے دی, کسی نے یہ رائے دی, اور ایک منہجیت قائم ہو. इसकी मिसाल दूंगा तो इतनी सारी मिसाल है, यूं समझो कि पूरी ये फिका में जो इख्तिलाफी मसाइल है उसका 90% यही है। सहाबा से सब इख्तिलाफ अइम्मा अरबाब इख्तिलाफ पैदा नहीं किए, अइम्मा ने तो सहाबा के जमाने से जो इख्तिलाफ आ रहे थे उनमें से एक राय को इख्तियार
और वो राय हरेक ने अपने दियार के अमल को सामने रखकर राय इख्तियार की। इसमें एक्सेप्शन भी
अंधे होकर के पूछते हैं जिनने राय तरजीह नहीं दी है अलावजी बसीरत की,
इसलिए उसमें एक्सेप्शन भी। मसलन हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के हजरत उमर की राय ये थी कि औलामस्तुन निसा का मतलब है औरत को हाथ लगाए, लिहाजा हजर में चाहे कैसे भी अहवाल हो पानी न हो तब भी जनाबत के लिए तयम्मुम नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा रहमान इस राय को नहीं दिया, हालांकि इब्ने मसूद की राय थी मगर इसको नहीं दिया, इसलिए कि कुरान और हदीस से इस राय की तायद नहीं हुई। तो इसलिए मुजतहिदीन ने जो तरजीह हम कायम किए हैं वो आंख बंद करके नहीं की कि हमारे दियार में ऐसा हो रहा लिहाजा ऐसा नहीं, मुजतहिदीन ने खूब गौर व फिक्र किया है और पूरी अल्लाह वजील बसीरत उन्होंने राय कायम की। बहरहाल अब आपके समझने की बात यह है कि इन इख्तिलाफात में बहुत से इख्तिलाफ अलग तर कई नतीजे यानी बिल्कुल अपोजिट है, एक कहता है यूं दूसरा उनको अपोजिट कहता है, ऐसी सूरत में दोनों राय नफ्सुल अम्र में सही नहीं हो सकती, नफ्सुल अम्र में कोई एक राय सही हो। इसका पता कब चलेगा? इदा हुस्सिलत मा फी सुदूर, जब पर्दा हटेगा हकायक तश्त अजबाम होंगे, कयामत के दिन पता चलेगा हक नफ्सुल अम्री हक किसने पाया और नफ्सुल अम्री हक किसने नहीं पाया, ये उसका पता उस दिन चलेगा। लेकिन यहां अकली तौर पर दोनों राय नफ्सुल अम्री हक के मुताबिक नहीं होगी, और नफ्सुल अम्र में हक ये वो हदीस शरीफ सुनो, नबी ये पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा हकम अल हाकिम फअसाबा फलहु अजरान वही अख्ता फलहु अजर, फरमाया कि फैसला करने वाला हकम अल हाकिम फैसला करने वाला जो फैसला करे, इसमें बादशाह जिले का कलेक्टर कोर्ट का जज काजी मसाइल में मुजतहिदीन ये सब इसमें आ गए, फैसला करें, जब फैसला करने वाला कोई फैसला करे यानी कोर्ट में काजी के सामने एक मुकदमा है उसे पूरी तमाम कार्रवाई करनी, और पूरी कार्रवाई करके काजी ने इंतहाई गौर व फिक्र करके जो सही फैसला समझ में आया वो किया। हुजूर ने फरमाया कि जब फैसला करने वाला फैसला करता है तो दो सूरतें होती हैं, या तो उसने नफ्सुल अम्री हक को पा लिया तो काजी को दो अजर मिले, और अगर नफ्सुल अम्री हक को चुप गया नहीं पाया तो भी काजी को एक अजर मिले। लिहाजा कोर्ट में काजी जितने फैसले करते हैं, बादशाह जो फैसले करता है, डीएम जो फैसले करता है, हमने पंचायत बिठाई पंचायत जो फैसले करती है, मुजतहिदीन ने तेरा मसाइल में गौर करके जो फैसले करते हैं, उन सब में दो पहलू हो सकते हैं, जो नफ्सुल अम्र में हक है उसे पा भी सकते हैं और चूक भी सकते हैं। अगर नफ्सुल अम्र हक पाया है तो दो अजर मिलेंगे, नफ्सुल अम्र हक चूक गया है तो एक अजर मिलेगा। नफ्सुल अम्री हक को पाने वाला हो ऐसा जरूरी नहीं है, मुक्ति भी हो सकती है। एक बात तो ये निकली इस हदीस शरीफ से, दूसरी बात इस हदीस शरीफ से ये निकली कि जो नफ्सुल अम्री हक पाएगा वो भी ठीक है ओके, और जो नफ्सुल अम्री हक चूक जाएगा वो भी ओके। क्यों? इसे भी लड्डू मिला, इसे भी लड्डू मिला। अगर ये रॉन्ग होता तो डंडा पड़ता है और लड्डू कैसे मिलता? जब काजी औरत में जितने फैसले करते हैं कोजात, अगर वो नफ्सुल अम्र के अतबार इसने दावा किया कि घर मेरा, अब काजी ने फैसला किया इसके लिए फैसला किया, ये फैसला नफ्सुल अम्र में सही भी हो सकता है, काजी जिसको घर गिरवाएगा उसका हो सकता है और हो सकता है उसका न हो, मगर काजी का जो मिसल तैयार हुई उस मिसल की रूह से उसने फैसला किया और जिसका घर नहीं था उसको दिलवा दिया।
تو نفس العمر حق کو قاضی کے فیصلے پاتے بھی ہیں اور نہیں بھی پاتے ہیں، لیکن دونوں طرح کے فیصلے نافذ ہوں گے اور پولیس دونوں فیصلوں کو پورا نافذ کروائے گی، اور اللہ کے یہاں قاضی کو دونوں طرح کے فیصلوں پر ثواب ملے گا. ہاں نفس العمر حق پایا ہے تو دو لڈو ملیں گے، نہیں پایا ہے تو ایک اجر ملے. اسی طرح سے مجتہدین کرام کے سامنے قرآن آیا، حدیثیں آئیں، صحابہ کرام کے زمانے سے جو اختلافات آئے تھے وہ آئے. یہاں بیچ میں رک کر کے لوگ ایک بات کہا کرتے ہیں، اس کے جواب لو. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ شافعی کی تکلیف کیوں، عمر کی تکلیف کیوں نہیں کرتے، ابو بکر کی تکلیف کیوں نہیں کرتے، عثمان کی تکلیف کیوں نہیں کرتے. لوگ سوال کرتے ہیں تکلیف نہیں رہی ماں کی کیوں کرتے صحابہ کی کرتے، تو صحابہ میں تو سارے اختلافات ہی ہو رہے ہیں، کہاں تکلیف کروں. یہ سارے اختلافات تو صحابہ میں ہوئے ہیں، وہاں سے وہ اختلاف آئے ہیں. تو صحابہ میں جب اختلافات ہیں تو اس کا کوئی فیصلہ کرنے والا، ترجیح دینے والا کوئی ترجیح دے گا تبھی تو اس پر عمل کریں گے. لا محالہ اگر آپ حضرت عمر کی تکلیف کریں گے تو حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کی دوسری رائے ہیں، تو اب وہ حضرت عمر ہی کی کیوں لیں گے، وہ دوسرے صحابہ کی کیوں رائے نہیں لیں گے؟ اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ترجیحات قائم کرنی پڑیں گی. تو ترجیحات تو بعد کے حضرات ہی قائم کریں گے، صحابہ پر کیسے تقلید ہوگی؟ اور صحابہ میں جو اختلافات ہوئے ہیں سب ہو کے حدیث شریف ہے، یہ تو لوگوں کی زبانوں پر چڑھی ہوئی حدیث ہے. اختلاف امتی رحمتی، یہ کوئی حدیث نہیں، لوگوں کی زبانوں پر یہ چڑھی ہوئی ہے. اختلاف امتی رحمتی، میری امت میں جو اختلافات وہ رحمت، ان لفظوں سے کوئی حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. ڈھونڈنے والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، کہیں اس کی کوئی سند نہیں. حدیث کے صحیح الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے صحیح الفاظ ہیں اختلاف و اصحاب رحمت لامتی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے صحابہ میں جو اختلافات ہوں گے وہ میری امت کے لیے رحمت ہوں گے. لہذا اس حدیث شریف کی روح سے صحابہ میں جو اختلاف ہوئے ہیں سب ہو کے اور امت کے لیے اس میں رحمت ہے. مگر اب سوال یہ ہے کہ ایک مسئلے میں صحابہ میں دو یا تین رائے ہیں تو ان میں سے عمل کس پر کیا جائے؟ تو بات کے لوگ دلائل میں، قرآن و حدیث کے دلائل میں غور کر کے ترجیحات قائم کریں گے، وہ ترجیحات کے مطابق عمل ہوگا. یہ جو ترجیحات قائم کریں انہیں کا نام یہ مجتہدین کے مذاہب ہیں، مجتہدین کے یہاں اور کچھ نہیں. 10% تو ایسے مسائل ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے اوپر کی سطح میں نہیں ہے، ان مجتہدین نے اندر ڈوب کر کے مستمت کیے، وہ 10% مسائل. 90% جو مسائل ہیں وہ سب صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہی چلے آ رہے ہیں، اور ان مجتہدین نے دلائل میں غور کر کے اپنے دیار کے عمل کو سامنے رکھ کر کے انہیں ترجیحات قائم کی ہیں، اور وہی فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی بنے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے اختلافات میں اختلاف اعلیٰ کرتا ہے نفیس ہی نہیں. یہ کہتا ہے یس، دوسرا کہتا ہے نو. اب یس اور نو دونوں کیسے حق ہو جائیں گے؟ اس یس اور نو میں سے کوئی ایک ہی تو حق ہو. اب وہ نفس العمر میں کون سا حق ہے وہ قیامت کو پتا چلے گا، ابھی نہیں چلے گا. مثال میں بڑے بڑے مسائل، امام شافعی علیہ الرحمہ کی فقہ میں یہ ہے کہ مبتدی پر فاتحہ پڑھنا فرض ہے. اگر امام کے پیچھے مبتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. فرض چھوڑ دیا کیسے نماز؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مبتدی کے لیے، امام کے پیچھے مبتدی کے لیے قراءت مکروہ تحریمی ہے. بس اگر مبتدی فاتحہ پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، مگر اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اب دیکھو، ایک کہتا فرض ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہونی، دوسرا کہتا ہے کہ پڑھو گے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اللہ طرف نقل میں نے یہ مسائل دیا دیے ہیں، ان میں سے مثال. کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کھا لیا، پی لیا رمضان کے روزے میں جان بوجھ کر کے، کوئی کفارہ نہیں. میں چلا چاہیے کہ نہیں، کیوں انہوں نے جو حدیث آئی انہوں نے کہا حدیث میں جمعہ کا ذکر ہے، لہٰذا جمعہ میں کفارا آئے گا، کھانے پینے میں نہیں آئے گا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کو یہ نص فہمی کا اختلاف ہو رہا ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جمعہ سے کفارہ اس لیے آیا ہے کہ روزہ توڑنے والی چیز ہے، لہذا کھانا پینا یہ بھی روزہ توڑتا ہے، تینوں میں کفارہ آئے گا. اب دیکھو ایک میں کفارہ آتا ہے، ایک میں دو ہے. اور مثال لے، آدمی وضو کی حالت میں کسی عورت کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹی؟ امام ابو حنیفہ کہتے نہیں ٹوٹی، اور تین ائمہ کہتے ہیں ٹوٹ گئی. تینوں ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، تینوں کہتے ہیں ٹوٹ گئی. اب کون سے پر عمل کرو گے ترجیح قائم کیے بغیر؟ منہجیت، ایک منہجیت، منہج قائم کیے بغیر کون سے پر عمل کرو؟ ایک دن اس پر عمل کر لیا، ایک دن اس پر عمل کر لیا، تو وہ دین کہاں رہا تو اللہ ہو گیا. پھر مسئلہ آیا کہ مرد یا عورت اپنی شرم کا، آگے کی شرم کا یا پیچھے کی شرم کا، کو ہاتھ لگائے کسی آڑ کے بغیر تو وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ٹوٹ جائے گی، امام مالک نے فرمایا نہیں ٹوٹے گی. لیکن امام مالک نے یہ تو فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گی، مگر کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نئی وضو کرنا سنت ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ نے قطعی فیصلہ کیا وضو ٹوٹ جائے گی، امام مالک نے کہا وضو ٹوٹے گی تو نہیں، مگر نئی وضو کرنا سنت ہے. حضرت امام احمد علیہ الرحمہ نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا، ادھر بھی اقوال ہیں، ادھر بھی اقوال ہیں. اور یہ مسئلہ وہی مس مدد سے آیا، تینوں ائمہ کے یہاں جب عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے یہ شرمگاہ کے ہاتھ لگانے کو بھی اسی حکم میں رکھا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آدھا سا گیہوں کا صدقہ فطر، تین ائمہ کہتے ہیں آدھا کچھ نہیں، پورا سا. یہ دونوں بلوں میں کیسے عمل کرو؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک سا ہوتا ہے آٹھ رتل کا، یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں پانچ رتل اور تہائی رتل کا ہوتا ہے. اور یہ سب اختلافات صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان ائمہ نے نہیں پیدا کیا، ان ائمہ نے ترجیحات قائم کی ہیں. کسی نے صحابہ کی یہ رائے لی، کسی نے یہ رائے لی، کسی نے یہ رائے لی. یہ اتنی ساری تفصیل سمجھنے کے بعد اب آئیے ایک نقطہ سمجھیے. آپ یہ کہیں گے کہ جب نفس الامر میں ایک حق ہے اور مجتہد نے کسی نے پایا ہے، کسی نے نہیں پایا، تو دونوں کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، بزرگ نے تو فرمایا کہ جو پائے گا اس کو دو اجر ملیں گے، اور جو نفس الامر حق کے چکنے والے کو ایک اجر ملے گا. تو حضور نے فرق کیا ہے دونوں، فرق جو کیا ہے اس کی وجہ دوسری. وہ ایک اجر تو جو کچھ اس نے اجتہاد کیا وہ حق کیا ہے، اس پر عمل کرنا اس کے لیے درست ہے، جو چوک گئے اس کے لیے بھی عمل کرنا درست ہے. اور ایک اجر مصیب کو زیادہ ملا ہے، مصیب کون ہے دنیا میں کچھ پتا نہیں مصیب کون ہے، پھر اس کو جو ایک اجر زائد اس کو بتایا گیا ہے وہ ترغیبی ہے کہ ہر مجتہد انتہائی کوشش کرے حق کو پانے کی تاکہ دو اجر کا مستحق ہو. اس مقصد سے وہ ایک اجر بڑھایا گیا، باقی جو اس نے اجتہاد کیا اس پر وہ عمل کرنا درست ہے. ایک اجر اس کا عمل کرنے کا، اس نے اجتہاد کیا ایک اس پر عمل کرے گا اور اس کا عمل کرنا بھی درست ہے، اس کو بھی اجر ملے گا. اور جو بھی لالت تائل حق کو پائے گا اس کو دو اجر، دوسرا اجر ملے گا، تاکہ ہر مجتہد انتہائی کوشش کرے حق کو پالے گا. یہاں تک بات پہنچے تو جس سوال کے جواب میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سوال پھر تازہ کر. خواتین کا سوال ہے، مردوں کا بھی ایک سوال آیا ہے، خواتین کا بھی سوال ہے کہ چاروں ائمہ جب حق ہیں تو پھر ایک معین امام کی تخلیق کیوں ضروری ہے؟ سب حق ہیں، کسی کے بھی قول پر عمل کرو. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مجتہد، ہر امام حق ہے فی نفسہ، ہی اس کے اپنے جو اجتہاد کا منہج ہے اس میں حق ہے، بن نسبت الی غیرہ حق نہیں. مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، دونوں حق نہیں. مجتہد کو فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، فرض ہے اور مکروہ تحریم ہے، دونوں باتیں حق نہیں. جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا فالو کرتا ہے اس کے حق میں حق یہ ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اگر فاتحہ پڑھے گا نماز مقروض نہیں ہوگی. اور جو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا فالو کرتا ہے اس کے حق میں حق یہ ہے کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اگر تو نہیں پڑھے گا تیری نماز نہیں ہوگی. ایک معین آدمی کے حق میں دونوں باتیں حق نہیں ہیں. ایک معین آدمی زید کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے بھی حق ہے اس کے بارے میں، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے پر حق ہے جس پر چاہے عمل کرے، یہ نہیں. ہر مجتہد کی رائے اس مجتہد کے حق میں حق ہے، اور اس مجتہد کا جو فالو کرتے ہیں ان کے حق میں وہی رائے حق ہے. دوسرے مجتہد کے حق میں اس کا اجتہاد برحق ہے، اور جو اس کا فالو کرتے ہیں اس کے حق میں وہ چیزیں برحق ہیں. لیکن ایک کی دوسرے مجتہد کے اعتبار سے آپ یوں سمجھیں، خود حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی جب قطعی رائے ہے کہ مقتدی کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، تو امام شافعی علیہ الرحمہ جب مقتدی ہوتے ہوں گے تو ضرور فاتحہ پڑھتے ہوں گے. وہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی، مگر وہ اپنا اجتہاد چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرے نہیں کر سکتے، ان کے لیے جائز نہیں. ایک مجتہد پر دوسرا مجتہد کا قول نہیں لے. مستحب بات میں جیسا کرتے ہیں، لیکن فرائض میں اور حرام اور ناجائز میں نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بعد میں تو بغداد چلے گئے تھے، بغداد میں حضرت امام ابو حنیفہ کی جہاں مزار ہے اس کے قریب میں ایک مسجد تھی. ایک دن حضرت نے وہاں نماز پڑھی تو حضرت نے نماز میں یا رفع دین نہیں فرمایا یا من بالجہر نہیں فرمایا، تو بعد میں لوگوں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ادبا بصاحب القبر، جو صاحب قبر ہے ان کے رسپیکٹ میں نے یہ عمل کیا. مگر یہ مستحب بات کی حد تک، فرائض اور حرام اس میں ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے قول پر عمل نہیں کرے گا، اور جو ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے قول پر عمل نہیں کرے گا اس کے فالوور بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کا قول اس کے حق میں جیسے حق ہے اس کے متبعین کے حق میں حق ہے. یہاں کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب نفس الامر کو ہر مجتہد نہیں پاتا، کوئی ایک پاتا ہے کوئی دوسرا چوکتا ہے، تو پھر دونوں اوکے کیسے ہوں گے؟ دونوں اوکے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ کھوکے ہو جائیں گے. تو پردہ تو ڈال دیا گیا. اور آپ یہ یعنی ایک ہی حق ہے دوسرا حق، کیسے پتہ چلا ہو کہ کون ہے وہ نفس الامر حق پانے والا؟ وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. ہمارے استاد تھے حضرت اللہ، ایک موقع پر حضرت نے اس مسئلے کو سمجھایا. ایک کتاب چھپی ہے عقائد علماء دیوبند، اس کی 10 اساتذہ کے بیچ میں خاندگی ہوئی، اس مجلس میں حضرت نے سمجھایا تھا. آپ جا چکے تھے اس کے بعد، میرے دارالفتا کے زمانے کا قصہ ہے. اس میں حضرت مقدمی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ہر شخص کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ میرا مذہب حق ہے، خطا کا احتمال ہے، اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد کا مذہب خطا ہے، ثواب کا احتمال ہے. یہ حضرت محسن صاحب نے اس کتاب میں لکھا تھا. جب پڑھتے پڑھتے وہاں آئے، علامہ نے فرمایا یہ غلط ہے منصب، یہ تو علم کلام کے بارے میں. حضرت نے فرمایا یہ جو فقہ میں لکھا ہوا ہے دوسرے مختار نے، یہ تو علم کلام کے بارے میں ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا مذہب حق ہے، خطا کا احتمال ہے، اور یہ معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، شیعہ ہیں، یہ خطا ہے، ثواب کا احتمال ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو علم کلام کے مسائل کے بارے میں ہے، اور وہ عبارت اتفاق سے فقہ میں آ گئی. پھر حضرت نے فرمایا کہ مسائل فقہیہ میں، مسائل اجتہادیہ میں سب حق ہے، اور سب کا عمل درست ہے، اور سب کو برابر ثواب ملے گا، چاہے جس نے حق پایا اس کو بھی ملے گا پورا ثواب، جس کو نہیں پایا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال ایسی ہے، ایک شخص نے ایک سوئی ریت میں گھسا کر کے رلا دیا اور لوگوں سے کہا ڈھونڈو بھی. اب حضرت نے ریت چھانی، ڈھونڈا، ٹائم تھا اتنے ٹائم میں کرو، اب کوئی ضروری کہ وہ سوئی سب کے ہاتھ میں آئے تو ضروری نہیں، کسی ایک کے ہاتھ میں آئے ये सुई पाई अपने, मगर अमल और इश्तेहाद की मेहनत बिचारों ने सबने की है, लिहाजा अजर सबको बराबर है। ये हजरत अल्लामा ने मिसाल दी। दूसरी मिसाल को, एक आदमी ने तीन आदमी को हायर किया कि जाओ भी तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तुम्हें मैं दिन भर के $50 दूंगा या तू भी हरन मार के लाओ। अब दो बिचारों ने दिन भर घूमे, हरन आए नहीं भी, और एक जो है उसको हरन मिल गया इत्तेफाकन बाय चांस। तीनों आए तो तीनों को $50 देगा, हायर किया है $50, इसे भी बचा देगा, उसे भी बचा देगा, इसे भी बचा देगा, और खुश होकर इसको $5 और दे दे तो वो सब। ये मैंने मिसाल दी, वो हजरत अल्लामा ने दी। तो मसाइल इज्तिहाद ये अल्लाह चाहते तो क्लियर वो मसाइल कुरान और हदीस में होते, अल्लाह चाहते तो वो मसाइल क्लियर कुरान और हदीस में होते, मगर अल्लाह ने चाहा ही ये है कि उम्मत सोचे, गौर व फिक्र करे। लाल्लहू ये तफक्कुर का यही मतलब। और जब गौर व फिक्र करने का मुकल्लफ बने तो अगर कोई गौर व फिक्र में कमी रखेगा तो सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर मुज्तहिद ने अपनी इंतहाई ताकत खर्च करके जो कुछ बिचारा कर सकता था वो कर लिया तो अब तो अजर का मुज्तहिद सब बराबर है, अजर के मुज्तहिद सब बराबर है, उसने क्या कोटा दी रहा हरन मिलना तो उसके इख्तियार में थोड़ी है, वो तो इत्तेफाकन बाई चांस अगर मिल गया मिल गए। लेकिन ये भी कह दिया कि जो हरन लाएगा ये 50-50 तो मजदूरी है, और जो हरन इसको मिल जाएगा इसको $5 और दूंगा। तो अब तीनों तो रुख करेंगे वो मजीद $5 लेने के लिए, वो $5 उजरत नहीं है, वो $5 इनाम है। इसी तरीके से हदीस शरीफ में फरमाया कि जो मुसीब है हक पाया उसको भी अज्र मिलेगा दो, और जो उसने मुक्ति है उसे भी अज्र मिलेगा एक। ये एक एक तो उजरत है उनकी, और वो जो एक एक अजर मिला है ये अमल के एतबार से दोनों इक्वल है, और मुसीब को जो दो अजर मिले हैं वो इनामी दिया गया है, इनामी दिया गया है, ये रखा गया है, इनामी रखा गया ताकि हर मुज्तहिद पूरी कोशिश करे सवाब को पाने। बहरहाल हजरत ने ये इशारा फरमाया कि जब अल्लाह ने इज्तिहादी मसाइल को दायरे इज्तिहाद में रखा है और मुज्तहिदीन ने अपनी वादी पूरी कोशिश से कर डाली है, सरफ कर डाली है, कोई कोताही नहीं की है, तो अमल के एतबार से चारों मसाइल, ये तो अब चार है, पहले चार ही थे, पहले बहुत थे, उसकी थोड़ी देर में तफसील करूंगा। अब जो चार कहें तो आप ये गलतफहमी में न रहें कि उम्मत में चार ही मुज्तहिद गुजरे हैं, ऐसा नहीं, बहुत मुज्तहिद गुजरे हैं। तो उम्मत में जितने मुज्तहिद गुजरे हैं सही मुज्तहिद, उन सब की जो आरा है सब अमल के एतबार से सही है, और नफ्सुल अम्र के एतबार से कोई एक सही है वो कयामत को पता चलेगा, और वो नफ्सुल अम्र जिसने पा लिया है उनको दो अजर मिले। बात फिर उठ लो कि हर इमाम जो चार मुज्तहिद हैं, एक मसले में चार राय हैं, तीन राय हैं, दो राय हैं, तो जिस मुज्तहिद की जो राय है उसको खुद उसी पर अमल करना, वो दूसरे मुज्तहिद की राय पर अमल कर ही नहीं सकता, उसके लिए जाहिर ही नहीं। बताया कि इमाम शाफी अली रहमा को जब उनकी यह राय है कि मुक्तदी को फातिहा पढ़नी फर्ज है तो हजरत को पढ़नी है, वो इमाम अबू हनीफा के कौन पर अमल करे नहीं कर सकते, वो मुज्तहिद है, वो भी मुज्तहिद है। बस जो मुज्तहिदीन के हक में सूरत क्या हाल है वही उनके फॉलोअर्स के हक में है कि हर इमाम के मुत्तबे के हक में उसके इमाम की राय हक है, दूसरे मुज्तहिद की राय उसके हक में हक नहीं है, क्योंकि अमल के एतबार से हक है और अमल हरेक को अपने इमाम के फॉलो पर करना है, अमल के एतबार से हरेक को अपने इमाम की इत्तिदा पर करना है, लिहाजा अमल के एतबार से हरेक के लिए उसकी राय हक है। अब दो बातें, एक इमाम के यहां से दूसरे इमाम के यहां से मसाइल लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते, लिए जा सकते हैं, लेकिन बवक्त जरूरत लिए जा सकते हैं और माओ शुमा नहीं ले सकते हैं, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ले सकते हैं, यानी कुछ दर्जे के लोग माओ शुमा नहीं ले सकते, बाकी ले सकते हैं जरूरत के वक्त, ले सकते हैं जरूरत के वक्त। में एक किस्सा सुनो, बगदाद में उस जमाने में तो जुमा पूरे शहर का एक ही जगह जुमा होता था। बगदाद में एक जुमा की नमाज पढ़ ली गई, लोग मुंतशिर हो गए। उसके बाद पता चला कि जिस हम्माम में से नलों में पानी आ रहा था उस हम्माम में चूहा मरा हुआ है, पानी के टैंक में चूहा मरा हुआ है। अब उस पानी से सारे नमाजियों ने वजू की है और सब नमाज पढ़ के सारा शहर मुंतशिर हो गया। इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमा का जमाना है, उसे पूछा गया हजरत ये सूरत हाल है, तो हजरत ने फरमाया कि हम अपने हिजाजी भाइयों के मसले पर अमल करेंगे। हमारे हिजाजी भाइयों का मसला ये है कि पानी दो मटके हो जाए तो नापाक नहीं हो, ये टैंक जो पानी का है उसमें तो हजार मटके पानी। देखो अब जरूरत है, क्योंकि अब उस वक्त हमें ये अगर उस पर नहीं अमल करेंगे तो क्या होगा। ये तो उस जमाने की मिसाल है, आज की मिसाल लो। हजरत इमाम शाफी अली रहमा ये फरमाते हैं कि अगर कोई आफाक से हरम में जाना चाहे तो हज और उम्रे के लिए जा रहा है तो एहराम बांधना जरूरी, और अगर अपने बिजनेस वगैरह किसी मकसद से जाता है तो एहराम बांधना जरूरी नहीं, मुस्तहब है। और बकिया तीनों फोकहा ये कहते हैं कि आफाक अगर हरम में जाना चाहता है उसे लाजमन एहराम बांधना, एहराम बांधे बगैर जाएगा दम आए। अब इस जमाने में मक्का मुकर्रमा से एक टैक्सी वाला चार पांच मरतबा जद्दा पैसेंजर लेकर जाता है और आता है, जाता है और आता है, और जद्दा जो है निकास से बाहर। अब जद्दा टैक्सी लेकर गया, कौन घंटे में पहुंच जाता है। अब वहां से एहराम बांध कर आएगा और आकर के तवाफ और सही करेगा तो इतना थक जाएगा कि फिर आगे तीन दिन तो टैक्सी नहीं चला सकेगा। और उसको तो बेचारे को दिन में दस पांच छह मरतबा पांच छह अप डाउन करता है। अब हर मरतबा करेगा तो कैसे काम चलेगा। चुनाच इस वक्त में वहां सभी लोग, चाहे वो हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, सब इमाम शाफी अलैहि रहमा के कॉल पर अमल करते हैं। जरूरत है, मजबूरी है, ये मिसाल है मजबूरी की। ऐसी जब मजबूरी होगी तो मजहब के अकाबिल दूसरे मजहब में से कॉल अपने मजहब में लें। जब अपने मजहब में ले लेंगे कॉल तो अपने मजहब का कॉल स्टॉप हो जाए, वो वहीं रुक गए और ये जो बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ कॉल है उसकी जगह पर आए। हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बने और बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग खोए गए, उनकी औरतें हिंदुस्तान में रह गई, शौहर बालू ने मारा गया, खोया गया। अब हिंदुस्तान हिंदू हुकूमत हो गई, गैर मुस्लिम हुकूमत हो गई, अब इन मुसलमान भी औरतों को कौन खर्चा दे, कहां से परवरिश होगी, तो बड़ा मसला खड़ा हुआ मकूद की बीवियों का। हमारी फिका में जब शौहर की उम्र 90 साल होगी तब उसके मरने का फैसला होगा, तब औरत इन तक गुजार कर अब निकाह कर सकती, बुढ़िया के मुंह में एक दांत तो रहा नहीं, निकाह क्या करेगी। और फिर 90 साल तक बेचारी औरत को खिलाएगा कौन, मुल्क बदल गया, मुसलमानों का मुल्क नहीं रहा, इन औरतों को कौन खिलाएगा, वेलफेयर थी नहीं वहां। तो उस वक्त के बड़े हजरत मोहम्मद हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कुद्दसासी गुरु ने मदीना मुनव्वरा में जो मालिकी उलमा थे उनके साथ खत्तो किताबत करके, और पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश उस वक्त तीन मुल्क नहीं थे, इन सबको उलमा के पास उन्होंने भेज करके एक मनहज तय किया कि शौहर अगर गुम हो गया है तो औरत पैनल एक पैनल बनाएगी जिसमें एक आलिम होना जरूरी है। पैनल में तीन आदमी चाहिए, जिन तीन में से एक आलिम होना जरूरी है, और वो पैनल खुद बनाएगी, औरत बनाएगी या कोई भी औरत के वर ऐसा बनाएंगे, और उस पैनल के अंदर वो अपना मुकदमा पेश करेंगे। वो औरत को मुकदमा सुन करके तलाश करेंगे, पहले उसके शौहर को तलाश करेंगे, जो जो जराए हो सकते हैं, नहीं अगर मिलेगा तो फिर औरत को बाद अहवाल में चार साल की मुद्दत देंगे, और औरत को अगर जिना का अंदेशा है तो एक साल की मुद्दत इंतजार की देंगे, और उसके बाद भी शौहर ना आए और इस अरसे में तलाश करते रहेंगे और इस अरसे में भी शौहर ना आए तो फिर वो पैनल ये फैसला कर देगी कि शौहर का इंतकाल, और फिर वो इज्जत वफात गुजार कर दूसरी जगह निकाल। फिर अगर शौहर कहीं से सातवीं जमीन के नीचे से निकल आए तो ये बीवी उसकी नहीं रही, ये बीवी गई, खत्म हुआ, निकाह खत्म हुआ, उसी जगह हो। अब ये एक साल का फैसला इंतजार का, चार साल का फैसला, ये फिरके मालिकी से हमारी फिका ने लिया, زمانے کے تمام اکابر نے, تو ہمارے یہاں جو 90 سال والی رائے آ رہی تھی وہ اسٹراپ ہو گئی اور اس کی جگہ پر یہ رائے دی گئی, اور اب پورے بریا پوری دنیا میں, صرف ایشیا میں نہیں پوری دنیا میں, اب جو حضرت تھانوی نے جو فیصلہ الحیرۃ الناجزہ لکھی ہے اسی پر فقہ حنفی میں عمل ہو جائے. تو کہنا یہ ہے کہ دوسری فقہ سے قول لیا جائے گا بوقت ضرورت, یہ ضرورت پیش آئی تو لیا گیا, پھر لیں گے کون, لینے کی جن میں صلاحیت ہے شامل ہو لیں گے, ہر آدمی نہیں لینے لیں گے, اور جب اسے فقہ میں لے لیا جائے گا تو وہ اب فرقہ حنفی کا مسئلہ بن گیا, اب وہ فرقہ مالکی کا نہیں رہا, فرقہ مالکی کا فرقہ حنفی کا مسئلہ اسٹروک کر کے اس کی جگہ پر یہ لے لیں. اسی طرح سے وہاں ایک مسئلہ اور, ایک مرتبہ میں حرم مکی میں بیٹھا ہوا تھا مغرب بعد, وہاں ایک شیخ تقریر کرا کرتے, مسائل کے سوالوں کے جواب دیا کرتے ہیں اثر سے مغرب کے درمیان. تو ایک دن انہوں نے ایک سوال پڑھا, ایک شخص پوچھتا ہے کہ ایک عورت ہے اس کے حج کے بعد, حج کے زمانے میں اسے منتھلی پیریڈ شروع ہو گئی اور وہ طواف زیارت نہیں کر سکی ہے ابھی, اور اس کے قافلے کے لوٹنے کا وقت آ گیا ہے, ان کے پیچھے رہنے کی کوئی شکل نہیں, کیا کرے یہ عورت, طواف زیارت کیے بغیر جا نہیں سکتی اور اس کے قافلے کے لوٹنے کا وقت آیا, یہ پاک نہیں ہو سکتی, کیا کرے. تین فرقوں میں کوئی گنجائش نہیں, فرقے حنفی میں گنجائش کہ وہ عورت اسی حیض ہی میں اچھی طرح سے کپڑے پہن کر, تاکہ زمین پر کوئی کچرا خون کا نہ گرے, اچھی طرح سے کپڑے پہن کر اسی حالت میں طواف زیارت کرے گی اور دم میں ایک بدن اونٹ زبا کرے گی اور حج ہو گیا جا. تو وہ شیر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے پرچہ پڑھا, اور پرچہ پڑھنے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ بھائی تین فقہوں میں تو اس سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس عورت کو لا محالہ رکنا ہے اور پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے گی تو ہی جا سکتی ورنہ نہیں جا سکتی. مگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہی مطلب بولا تھا انہوں, حالانکہ ہم صحابہ کے علاوہ رضی اللہ لفظ نہیں بولتے, صحابہ کے یہ بولتے مگر عرب بولتے ہیں سب کے. تو انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ میں یہ سہولت ہے, تو اگر کوئی مجبور عورت ہے تو اس پر عمل کر سکتی. تو ایسے اکابر علماء پڑے ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ سے فقہ لیں مسائل لیں. اگر ہر شخص کو اس کی اجازت ہو جائے گی تو میرے بھائی دین دین نہیں رہے گا, دین فرونا بن جائے. ہر آدمی سہولتیں تلاش کرے گا, ڈھونڈے گا, جہاں اس کی من کی خواہش پوری ہو رہی ہو, وہاں سے کچھ یہاں سے لیا, پھر وہاں سے لیا, پھر وہاں سے لیا. ایک قصہ سنو, ہارون رشید کے زمانے میں ایک بڑا محقق پیدا ہوا, حقے سے محقق, اس نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب میں ہر ناجائز کو اس نے جائز ثابت کیا, اور ائمہ کے اقوال دیے کہ فلاں چیز تو فلاں امام کے نزدیک جائیے, فلاں چیز کا فلاں امام کے نزدیک جائیے, فلاں چیز تو فلاں امام کے نزدیک جائیے. ہر اسلام میں جو حرام ہے اس کو کوئی نہ کوئی امام, گرے پڑے امام کا قول مل گیا, اس نے سب اقوال جمع کیے اور تمام حرام چیزوں کو اس نے جائز ثابت کیا, اور وہ کتاب لکھ کر کے ہارون رشید کی خدمت میں ہدیہ لے کر گیا. اس زمانے میں بادشاہوں کے پاس نہیں آیا کرتے تھے, بڑے بڑے ہدیے ملتے تھے, بڑے بڑے انعام ملتے. لیکن ہارون رشید نے پوچھا کیا ہے اس میں, تو اس نے یہ بتایا کہ اس کا موضوع سبجیکٹ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی چیز حرام نہیں ہے, اور ہر حرام چیز کے بارے میں کسی نہ کسی مجتہد کا قول ہے کہ وہ حلال ہے. ہارون رشید نے ایک آدمی سے کہا اس کی کتاب لے اور اس کے سر پہ بجا, اتنا بجا کہ اس کی چندی چندی ہو جائے, کتاب کا وجود ختم ہو جائے, اتنا بجا, مارا مارا مارا. میرے بھائیوں, اگر انسانوں کو اختیار دے دیا جائے گا تو ایسا دین ہو کر رہے ہیں, کوئی ناجائز چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی گرا پڑا قول نہ مل جائے, جائز ہو جائے. تو پھر دین ایک خواہش کی پیروی ہو کر رہ جائے گا, اس لیے یہ تو الگ بات ہے, اصل وہ بات ہے, نقطہ وہ ہے کہ ہر مجتہد کے حق میں اس کا قول برحق ہے، دوسرے مجتہد کا قول برحق نہیں، وہ اپنے ہی قول پر عمل کرے گا، دوسرے کے قول پر عمل نہیں کرے گا. لہذا ہر مجتہد کے فالوورز کے لیے اس اپنے امام کا قول ہی اس کے حق میں برحق ہے، دوسرے عمل کا قول، دوسرے امام کا قول اس کے حق میں برحق نہیں ہے. نفس العمل میں وہ کہ چاروں کی امام سے تحریر کرنے والوں کے لیے عمل کے اعتبار سے درست ہے، مصیب کو بھی نہیں اجر ملے گا، مفتی کو بھی ملے گا، لیکن بالنسبت علم غیر حق نہیں. ہر امام کا قول فی حق کے لفظ ہی اس امام کے حق میں، اور اس امام کی پیروی کرنے والوں کے حق میں حق ہے، دوسرے امام کا قول اس کے حق میں حق نہیں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ہم تو ہیں حنفی، مگر وہاں کوئی حنفی نہیں ہے، ہم کس سے مسئلے پوچھیں؟ یا ایک شافعی، وہ ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں شافعی عالم نہیں، وہ پوچھتا ہوتا ہے کہ یا شافعی ہے نہیں، میں کس سے پوچھوں، میں حنفی سے پوچھوں؟ تو اب ایسی صورت میں علاقے میں جو بھی عالم ہوگا اسی سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ جو بتائے گا اس پہ عمل کریں گے. اگر کہو کہ نہیں حنفی کو دنیا میں کہیں بھی حنفی عالم سے پوچھنا ہے، یہ تو بڑی دشواری ہو جائے گی. جواب یہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو ٹورنٹو میں ایک عالم رہ رہا ہے، اس سے پوچھنے میں دشواری اور دیر ہو سکتی ہے، دیوبند سے پوچھنے میں دشواری اور دیر نہیں ہو سکتی. انٹرنیٹ میں بیٹھو، ویب سائٹ کھولو، بس نہ پوچھو جواب آئے. بلکہ بہت سے ادارے ہیں جن کے ٹائم ہے، ان ٹائم میں لائیو مفتی بیٹھا رہتا ہے، آن لائن مفتی بیٹھتا ہے، پوچھئے پھر سے جواب ملے. تو اول تو یہ بات عذر لنگ ہے. ثانیا، ہماری فقہ میں ایک مسئلہ تھا، وہ ہم نے اب چھوڑ دیا. ہماری فقہ میں مسئلہ ہے کہ میں حنفی ہوں، مجھ سے کوئی بھی مسئلہ پوچھے گا تو میں حنفی مسئلہ مسئلہ ہوں، کیونکہ میں دوسری فقہوں کے مسئلے نہیں جان سکتا. لیکن اب ہم یہ نہیں کرتے، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو مسلک ہے، مثلا لندن میں میری مسجد میں شوافی ہوئی، بہت جس مسجد میں لندن میں میں وہاں شوافی ہوئی، وہ شوافی مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم نے ان کی فقہ کے مسئلے انہیں بتا دیا. تو اب عالم کو ساری فقہوں کی معلومات رکھنی چاہیے اور ان کے فقہ کے مطابق ہر کو مطلع بتانا چاہیے. کوئی مسئلہ باریک ہو نہ آئے تو پھر اس سے مشورہ دے دیں، پھر یہ مسئلہ تمہاری فقہ کا میں نہیں جانتا، تو اب عالم سے پوچھو، تمہارا عالم بلا لے گا. ایک مطلب میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شامی نے اس سے ایک حج کا مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ امامی اختلاف تھا. اب میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سائل کیا، کون سا حنفی ہے، شافعی کیا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تب وہ من، کون سے امام کی تو پیروی کرتا ہے؟ تو غصے ہو گئے، انا محمدی. تو پھر میں نے پھر سے حنفی کا مسئلہ بتا دیا، جب کر عمل تو محمدی. بہرحال اب اس زمانے میں ائمہ کو، علماء کو سب مذاہب سے واقف رہتی ہے، اور اب ہم ہر ایک کو اس کے مسئلوں کے مطابق بتاتے ہیں، اور کوئی نہ جانتا ہو، ہم کوئی باریک مسئلہ ہو تو ان کو مشورہ دیتے ہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہمیں معلوم نہیں، تم پتا کیسے پوچھو. اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے لیے دشواری، ہم کیا کریں، اس زمانے میں تو دشواریاں ساری ختم ہو گئی ہیں. واقف دعوانا الحمدللہ.